الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد آج سورة آل عمران سے تفسیری گفتگو کی ابتدا ہو رہی ہے. آل عمران کے معنی ہے عمران کا خاندان. حضرت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے. یہ چونکہ عیسائی خاندان میں ایک بڑا ہی مقدس خاندان ہے اور پھر اس میں حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش بڑے کراماتی انداز میں ہوئی ہے جس میں اللہ کی بڑی نشانیاں موجود ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور پرورش بھی بڑے کراماتی انداز میں ہوئی اس میں بھی بڑی نشانیاں موجود ہیں. اس بنا پر آل عمران کے نام سے پوری سورت کا نام موسوم کر دیا گیا. سورہ آل عمران مدنی سورت ہے اور اس میں 200 آیتیں اس کے اندر ہیں اور 20 رکوع اس میں ہیں. اس سورت کے نزول کی صورت یہ ہوئی تھی کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. یہ وفد 60 افراد پر مشتمل تھا اور ان لوگوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بارے میں گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں خدا ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو وہ ہوا کرتا ہے جسے نیند نہ آتی ہو, اونگ نہ آتی ہو, جو زندہ جاوید ہو اس پر موت طاری نہ ہوتی ہو. عیسیٰ علیہ السلام پر تو موت طاری ہو جائے گی قرب قیامت میں اور عیسیٰ علیہ السلام کی صورت حال یہ ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نیند بھی آتی ہے اونگ بھی آتی ہے تو وہ اللہ کیسے ہو سکتے ہیں. کہنے لگے اچھا چلو اللہ کے بیٹے انہیں تسلیم کر لو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کے بیٹے بھی نہیں بن سکتے اس لیے کہ اللہ کی اولاد اول تو ہے نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ اولاد سے بھی پاک ہے بیوی سے بھی پاک ہے. اور اگر اولاد مان لی جائے تو اللہ کی اولاد تو اللہ کی جنس میں سے ہونی چاہیے اور عیسیٰ علیہ السلام انسان ہے اللہ کی جنس میں سے نہیں ہے تو اللہ کی اولاد بھی نہیں بن سکتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح سے مسکت اور منہ توڑ جواب ان کو دیے تو وہ لوگ پریشان ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کٹ حجتی پر اتر آئے اعتراضات کرنے لگے. تو اس پر قرآن کریم کی یہ سورت نازل ہوئی اور اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات کی تائید فرمائی اور فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ وہ ذات ہے جو کہ زندہ جاوید ہے اور اس پر کبھی بھی موت طاری نہیں ہوتی اور وہ کائنات کو تھامنے والی ذات ہے. اس اللہ نے قرآن اتارا اور صداقت کے ساتھ اتارا, حق کے ساتھ اتارا اور اس سے پہلے تورات انجیل کو نازل کیا اس میں بھی انسانوں کے لیے ہدایت تھی. پھر اللہ نے قرآن کو اتارا, قرآن کے اندر حق و باطل میں فرق کرنے کا معجزہ پایا جاتا ہے لیکن کافر لوگ اللہ کی آیتوں سے انکار کر کے بہت بڑے عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں اور اللہ بڑے زبردست اور بڑا ہی انتقام لینے والے ہیں. تو اس انداز پر اللہ نے توحید کو ثابت کیا اور عیسائیوں کے عقائد کی تردید فرمائی اور آگے جا کر کے عیسائیوں کو آخر میں چیلنج کیا گیا تھا جسے آگے جا کر کے بیان کیا جائے گا جہاں اس کا تذکرہ آئے گا. اللہ رب العزت نے اس کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ نے قرآن کریم اتارا ہے اس میں آیات محکمات بھی ہیں اور آیات متشابہات بھی ہیں. آیات محکمات کا مطلب یہ ہے کہ جن کے معنی تو بالکل واضح ہیں اور آیات متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ ان کے معنی کو متعین کرنا انسان کے لیے مشکل بات ہے لیکن اگر اللہ بتا دے تو متعین کر سکتا ہے اور اگر اللہ نہ بتائے تو متعین نہیں کر سکتا. اب اللہ فرماتے ہیں کہ آیات محکمات پر عمل کرو اور ایمان بھی لاؤ اور آیات متشابہات پر ایمان لے آؤ اور اس کے معنی کو اللہ کے حوالے کر دو کہ اللہ جانے ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلومات نہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَن الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں غور چلا ہوا ہے, جن کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں, وہ آیات متشابہات کے معنی نکال نکال کے معاشرے کے اندر فتنہ برپا کرتے ہیں اور معاشرے کے اندر تعبیروں کا راستہ کھولتے ہیں, حالانکہ ان کے معنی تو اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے. اور راسخین فی العلم کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لاتے ہیں, آیات محکمات بھی اللہ کی طرف سے, آیات متشابہات بھی اللہ کی طرف سے. وما یذکر الا اولو الالباب. پھر اللہ نے فرمایا کہ ہدایت کی دعا اللہ سے مانگنی چاہیے, ہدایت پر اللہ سے استقامت مانگو, اور اس بات کو یاد رکھو کہ کل قیامت کا دن آئے گا, اللہ سب انسانوں کو جمع کریں گے اور انسانوں کے حق و باطل کا فیصلہ فرمائیں گے. پھر اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی جو مدد ہوئی تھی اس کا تذکرہ فرمایا اور یہ بتایا کہ دیکھو جس طرح اللہ نے فرعون اور اس کے خاندان کو تباہ کیا, اسی طریقے پر ہر قوم کے دشمنان اسلام کو اللہ تباہ کرتے چلے جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اگر یقین نہیں آتا تو وہ دو جماعتیں جو بدر کے میدان میں ملی تھی, مد مقابل ہوئی تھی, ان دو جماعتوں میں غور کر کے دیکھ لو, ایک جماعت بڑی مختصر اور چھوٹی تھی اور ایک جماعت بہت بڑی تھی, وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی جماعت سے کئی گنا بڑا سمجھ رہی تھی, لیکن جب مقابلہ ہوا, جنگ ہوئی, اللہ نے ایمان والوں کو تھوڑا ہونے کے باوجود کامیاب کیا اور کافروں کو زیادہ ہونے کے باوجود ناکام کیا. واللہ یعید بنصرہ من یشاء, اللہ جسے چاہتے ہیں اپنی مدد کے ساتھ کامیاب کر دیا کرتے ہیں. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار, عقل والوں کے لیے اس میں عبرت موجود ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء, اللہ فرماتے ہیں دنیا میں عورتوں کی محبت انسانوں کے دل میں ہے, اولاد کی محبت انسانوں کے دل میں ہے, اور خزانے سونے چاندی کے انسان کو بڑے بھرے لگتے ہیں, سواریاں بڑی اچھی لگتی ہیں, جانور اور چھوٹیاں یہ بڑی بھری معلوم ہوتی ہیں, لیکن یہ تو سارا دنیا کا عارضی متاع اور سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب, اور اللہ کے پاس تو بہترین انجام ہے. قل انبئکم بخیر من ذلکم, میرے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں. للذین اتقوا عند ربہم, متقی لوگوں کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, اور پاکیزہ بیویاں بھی جنت کے اندر ان کو عطا کی جائیں گی, اور اللہ کی رضا مندی بھی ان کو نصیب کی جائے گی. واللہ بصیر بالعباد, اللہ اپنے بندوں کو بہت ہی اچھی طرح جانتے ہیں. الذین یقولون ربنا اننا آمنا, اللہ کے بندے کیا کرتے ہیں, اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں, لہذا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں جہنم سے محفوظ فرما دے. وہ لوگ اللہ کے بندے ثابت قدم رہنے والے اور سچائی کو اختیار کرنے والے, فرما برداری کرنے والے اور اللہ کے نام پر خرچ کرنے والے اور تحجد کے موجود کر کے اللہ سے استغفار کرنے والے ہیں. اللہ ہمیں بھی ان لوگوں کے اندر شامل فرما دے. پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی توحید کی گواہی اللہ خود دے رہے ہیں, فرشتے دے رہے ہیں, اہل علم دے رہے ہیں, اور یاد رکھو لا الہ الا هو العزیز الحکیم, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, وہ بڑا زبردست ہے, بڑی حکمتوں والا ہے. ان دین عند اللہ الاسلام, یاد رکھو کہ اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہی ہے, اسلام کے علاوہ کوئی نظام حیات اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے یہودیوں کی بعض خباثتوں کا تذکرہ فرمایا اور بتایا کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں, اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں, اور پھر جو لوگ یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس, اور انسانوں میں بھی جو عدل و انصاف کی تعلیم دینے والے ہیں ان کو قتل کرتے ہیں. فبشرهم بعذاب علیم, تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ساری طاقت و قدرت کائنات کی اللہ کے ہاتھ میں ہے, فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ, بتاؤ اس دن کیا ہوگا جب ان سب کو ایسے دن میں جمع کر لیا جائے گا جس دن میں کوئی شک و شبہ نہیں. وہ فیت کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون, اور ہر انسان نے جو کمایا ہوگا اس کے مطابق اسے بدلہ ملے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ کو پکارا کرو اور اللہ سے کیا کہو, اللہم مالک الملک تُعطی الملک من تشاء, مولا تو ہی ملک کا مالک ہے, جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے, جسے چاہتا ہے عزتیں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلتیں دیتا ہے, ساری خیریں تیرے ہاتھ میں, تو جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور مردے کو مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ وہ تنزق من یشاء من تشاء بغیر حساب، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمانداروں کو کافروں کے ساتھ کوئی تعلق اور دوستی نہیں قائم کرنی چاہیے، اور یاد رکھو من یفعل ذلك من اللہ جو کافروں کے ساتھ تعلقات جوڑے گا اور دوستیاں گاٹے گا، ایسے انسان کی اللہ کی نگاہ میں کوئی قدر و منزلت باقی نہیں رہ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن آنے والا ہے، اس دن کی تیاری کر لو۔ یوم تلد کل نفس ما عملت من خیر محضر، ہر انسان نے جو اچھا عمل کیا ہوگا وہ بھی حاضر پائے گا، وما عملت من سوء، اور جو برائی کی ہوگی وہ بھی حاضر پائے گا۔ توجہ لو ان بینہا و بینہ امدن بعیدہ، اور اس بات کی تمنا کرے گا کہ اس میں اور اس کی بدعملی اور گناہوں میں ایک بڑا لمبا فاصلہ کر دیا جاتا۔ ویحذرکم اللہ نفسہ، اللہ اپنے آپ سے تمہیں ڈرا رہے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، پھر اللہ رب العزت نے اللہ کی محبت حاصل کرنے کا نسخہ بتا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ محمد عربی کی اتباع کر لو، اللہ تم سے پیار بھی کرنے لگیں گے، اللہ تمہاری مغفرت بھی فرما دیں گے، اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں۔ پھر اللہ نے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ اور عیسائیوں کے مقدس خاندان آل عمران کا تذکرہ شروع کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں آدم کو میں نے بھیجا، نوح کو میں نے بھیجا، ابراہیم کے خاندان کو میں نے بھیجا، عمران کے خاندان کو میں نے بھیجا، اور انہیں میں نے منتخب کر لیا۔ ذریت بعضها من بعض والله سميع عليم۔ اذ قالت امرأة عمران ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني۔ حضرت ابراہیم عمران جو تھے یہ بنی اسرائیل کے بڑے بزرگ علامہ رہے انسان تھے اور بڑے معلم تھے، اور ان لوگ ان کا بڑا احترام کرتے تھے، بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا، ان کی بیوی حاملہ تھی، تو اس نے کہا کہ میں نظر مان رہی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہوگا میں اسے اللہ کے نام پر وقف کر دوں گی اور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اور اس زمانے میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جس بچے کو اللہ کے لیے وقف کیا جاتا اسے بیت المقدس کے مظاہروں کے حوالے کر دیا جاتا۔ لیکن ہوا کیا کہ جب عمران کی بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو کیا ہوا، فرما وضع تھا، قالت ربی انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى وانی سميتها مريم وانی اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ فرمانے لگی کہ مولا میں نے تو لڑکی جن ڈالی، بیٹا تو پیدا ہی نہ ہوا، میں تو تیرے نام پر وقف کرنا چاہتی تھی، وليس الذكر كالانثى، کہنے لگی کہ لڑکی تو لڑکے جیسی نہیں ہو سکتی، وانی سميتها مريم، میں اس کا نام مریم رکھ رہی ہوں اور میں شیطان سے اس کو تیری حفاظت میں دے رہی ہوں۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا۔ اللہ نے مریم کو قبول فرما لیا۔ اللہ نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ جانتے ہیں کہ لڑکا پیدا ہوا یا لڑکی پیدا ہوئی، تم نے جب اللہ کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ کر دیا تو اللہ کے حوالے کر دو۔ اللہ نے اسے قبول فرما لیا، وانبتها نباتا حسنا، اور اللہ نے اس کی پرورش شروع فرما دی۔ اور احادیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت مریم کی پرورش ایک دن کے اندر ایک ہفتے کے برابر، اور ایک ہفتے کے اندر ایک مہینے کے برابر، اور ایک مہینے کے اندر ایک سال کے برابر بڑی ہو جایا کرتی تھی۔ وکفلہا زکریا، مسئلہ وہاں پر یہ پیش آ گیا کہ مریم تو لڑکی ہے، اب اس لڑکی کو بیت المقدس میں کس طرح رکھا جائے گا اور یہ بیت المقدس کی خدمت کیسے کرے گی، لہذا کیا کیا جائے، یہ اللہ کے لیے وقف کر دی گئی ہے کیا کیا جائے۔ تو جتنے مجاورین تھے ہر ایک کا کہنا یہ تھا کہ ہماری شیخ زادی ہے، ہمارے استاد کی بیٹی ہے، ہمارے بزرگ اور شیخ کی بیٹی ہے، لہذا ہم اس کی پرورش کریں گے، ہم اس کو پالیں گے۔ اور حضرت زکریا ان میں سب سے بڑے تھے، وہ کہنے لگے کہ ان کی خالہ میرے گھر میں ہے، لہذا میرے گھر میں یہ پلنی چاہیے کہ ان کی خالہ اس کی بڑی اچھی تربیت کر سکے گی۔ لیکن سب نے کہا کہ نہیں، ہم اس طرح سے آپ کو لینے کی اجازت نہیں دیں گے، یہ شرف اور یہ سعادت کہ اللہ کے نام پر وقف ہونے والے استاد کی بچی کی پرورش ہم کریں، ہم یہ اعزاز ہر ایک لینا چاہتا ہے، لہذا کیا کیا جائے۔ طے یہ ہوا کہ قرآن بازی کر لی جائے۔ قرآن بازی کا طریقہ یہ طے ہوا کہ وہ جو کتاب لکھا کرتے تھے تورات کو نقل کر کے آگے منتقل کیا کرتے تھے تو وہ قلم کے ساتھ لکھا کرتے تھے، اور طے یہ ہوا کہ سارے اپنی اپنی قلم پانی کے اندر ڈال دیں، جو قلم ڈوب گئی وہ ناکام ہو گیا جو تیرتی رہے گی اس کو مریم مل جائے گی. سب نے اپنی اپنی قلمیں ڈالی, سب کی قلم ڈوب گئی اور زکریہ علیہ السلام کی قلم تیرتی رہی. اللہ نے زکریہ کے حوالے بچی کو کر دیا. حضرت زکریہ نے ان کی پرورش شروع کر دی, بڑا خیال کرتے تھے, بڑا لحاظ رکھتے تھے اور انہیں ایک کمرے کے اندر بند رکھا کرتے تھے اور ان کی بڑی اچھی طرح سے تربیت کر رہے تھے. کلما دخل علیہا زکریہ المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت ھو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. عجیب منظر ہوا. حضرت زکریہ علیہ السلام جب جاتے تو جھانک کر کے بچی کو دیکھ کر کے اطمینان کر لیتے کہ ٹھیک ٹھاک ہے, اور جب کہیں سے واپس آتے تالا کھولتے دروازہ کھولتے اور بچی کو دیکھ کر کے اطمینان کر لیتے. ایک دن آئے تو دیکھا کہ تالا لگا ہوا ہے اور حضرت مریم اندر بیٹھی ہوئی بغیر موسم کے پھل کھا رہی ہیں. جب وہ پھل کھا رہی تھی تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے دیکھا, پوچھا کہ یا مریم انا لکی ہذا, ارے مریم یہ بے موسم کے پھل تجھے کہاں سے مل گئے؟ تو اس نے جواب دیا, ہوا من عند اللہ, میرے اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں. تو حضرت زکریہ کی عمر 100 سال سے اوپر ہو چکی تھی, بعض روایتوں میں ہے کہ 80 سال سے اوپر ہو چکی تھی اور اولاد کوئی نہیں تھی. حضرت زکریہ نے جب یہ دیکھا کہ جو مولا مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ مولا زکریہ کو بے موسم کی اولاد بھی دے سکتا ہے, لہذا ہاتھ اٹھا دیے اور دعا مانگنی شروع کر دی. ہنالک زکریہ ربا قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. زکریہ نے ہاتھ اٹھا لیے, کہا کہ مولا میں تجھے پکار رہا ہوں, رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ, میرے مولا مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے, تو تو بڑا ہی دعا کو سننے والا ہے. فنادت الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب. حضرت زکریہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں فرشتوں کو اللہ نے بھیج دیا. فرشتوں نے آ کر کے پکارا, ارے زکریہ ان اللہ یبشرک بیحیی مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا, تجھے یحییٰ کی بشارت عطا فرما دی, یحییٰ کو اللہ نبی بنائیں گے, سردار بنائیں گے اور اسے پاکیزہ بنائیں گے اور نیکوکار لوگوں کا سردار قرار دیں گے, تجھے اللہ نے اولاد دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. حضرت زکریہ پریشان ہو گئے, پریشان اس بات پر ہو گئے, مانگ تو لیا اللہ سے کہ اللہ اولاد دے دے, لیکن جب اولاد ملنے کا فیصلہ ہوا تو پریشان ہو گئے. کہ اللہ کہ میں بوڑھا ضعیف اور بانجھ ہو چکا, میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی, نہ میرے ہاں بچہ پیدا ہونے کی کوئی عقلی توجہ باقی رہ گئی ہے, نہ میری بیوی کے گھر میں بچہ پیدا ہونے کی کوئی عقلی توجہ باقی رہ گئی ہے, آخر یہ کیا ہوا؟ تو کیا کہنے لگے, ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر. کہنے لگے, مولا میں بوڑھا ہو گیا, میری بیوی بانجھ ہو چکی, تو مجھے بچہ کیسے مل سکتا ہے؟ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء. اللہ نے کہا کہ اللہ جو چاہے کر دیا کرتے ہیں, اللہ ایسے ہی تمہیں اولاد عطا فرما دیں گے. قال رب اجعل لی. علماء فرماتے ہیں کہ زکریہ تو اللہ کے نبی تھے, انہیں یہ سوال کرنے کا کیا مطلب تھا کہ وہ کہتے کہ اللہ تو کیسے باپ کے گھر میں اولاد دے گا, جبکہ اللہ تو قادر مطلق ہے, وہ عطا فرما سکتے ہیں اور نبی کے یقین کامل ہوتا ہے, نبی ایسی بات کیسے کہہ سکتا تھا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ حضرت زکریہ کو اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ اللہ قادر مطلق ہیں, اولاد دے سکتے ہیں, وہ صرف نوعیت اور کیفیت پوچھنا چاہتے تھے کہ اے اللہ کیا تو ہم دونوں کو جوان بنا کر نئے سرے سے جوانی دے کر پھر اولاد دے گا, یہ اسی بڑھاپے کے اندر ہی عطا فرما دے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ زکریہ میں اسی بڑھاپے کے اندر تمہیں اولاد دینے پر قدرت رکھتا ہوں, اولاد عطا کر دوں گا. حضرت زکریہ کہنے لگے, اے اللہ پھر کوئی نشانی بتا دیجیے. اب لڈو تو پھوٹنے لگ جاتے ہیں نا جب پتا چلے کہ اولاد ہونے والی ہے, بچہ ہونے والا ہے, جب نئی نئی شادی ہوئی ہو اور پہلا بچہ ہونے والا ہو تو ذرا ماں باپ کے جذبات کا اندازہ لگائیے. حضرت زکریہ اگرچہ بوڑھے ہو چکے تھے, اولاد نہیں تھی, لیکن اب جب اولاد کی خوشخبری مل گئی تو کہنے لگے, اللہ کوئی نشانی تو بتا دے تاکہ مجھے تسلی تو ہو جائے. اللہ نے صاحب فرمایا کہ جیسے ہی تمہاری بیوی کو حمل ٹھہرے گا تو صورت حال یہ ہو جائے گی کہ تمہاری زبان بند ہو جائے گی, تمہاری زبان بندی ہو جائے گی. قال آیاتک لا تکلم الناس ثلاثة ایام الا همزا, اللہ نے فرمایا کہ تین دن تک آپ بول نہیں سکیں گے, اشارے کیا کریں گے. واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار, پھر اللہ نے حضرت زکریہ کے گھر میں یحییٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا, اللہ نے پھر مریم کا واقعہ شروع کر دیا. اللہ فرماتے ہیں مریم کو اللہ نے منتخب فرمایا, اور منتخب فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں بیٹا دینے کا فیصلہ کر لیا, اور بیٹا ان کے ہاں مسیح عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کر دیا, اور پیدا کرنے کے بعد نبی بنا دیا, اور نبی بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں بنی اسرائیل کی طرف بھیج دیا, اور انہیں اللہ نے معجزہ عطا فرمایا کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, اور مٹی کے پرندے بنا کر کے اڑا دیا کرتے تھے, اور مادرزاد اندھے اور مادرزاد گوڑیوں کو صحت مند اور تندرست کر دیا کرتے تھے. یہ سب اللہ کا معجزہ تھا جو اللہ نے انہیں عطا فرما رکھا تھا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا, تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کا فیصلہ کر لیا. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا, اور قرب قیامت کے اندر اتاریں گے, اور اتارنے کے بعد حضور علیہ السلام والسلام کی امت میں انہیں بھیجا جائے گا, اور وہ قرآن و حدیث کے مطابق دنیا میں فیصلے فرمائیں گے, دجال کو قتل کریں گے, خنزیر کو قتل کریں گے, اور صلیب کو توڑ ڈالیں گے, اور دنیا پر ایک اسلام کے حکمرانی قائم کر دیں گے. بار صورت اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ جو عیسائیوں کے ساتھ افراد کا وقت آیا تھا, یاد ہے آپ لوگوں کو, بھول گئے, باہر کے خاندہ ہیں, فراموش کردہ ہیں, سب بھول گئے. ابتدا کے اندر میں نے بتایا تھا کہ نجران کے ساتھ عیسائی اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے, اور اللہ کے نبی کی ان سے گفتگو ہوئی تھی. اب اللہ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں, میرے رب نے فرمایا تو من حاج فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم, اگر تم سے کوئی جھگڑا کرے, کوئی بحث بازی کرنے پر آمادہ ہو جائے, تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھائی دلائل آ گئے, اگر پھر بھی نہیں مانتے ہو تو آؤ, پھر اس کا آسان علاج یہ ہے کہ ہم مباہلہ کرتے ہیں. مباہلہ کسے کہا جاتا ہے؟ مباہلہ اس بات کو کہتے ہیں کہ دونوں فریق میدان کے اندر چلے جائیں, اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے کر کے چلے جائیں, اور وہاں جا کر کیا کریں, وہاں جا کر کے بد دعا کریں, اور کہیں کہ اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت اتار دے اور اسے تباہ و برباد فرما دے. سرکار نے فرمایا آؤ عیسائیوں, آ جاؤ میرے مقابلے پر, میرے اللہ نے مجھے اجازت دے دی ہے, میں بھی اپنی اولاد اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے آ رہا ہوں, تم بھی اپنی اولاد اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے میدان کے اندر نکل آؤ. اللہ سے لعنت مانگیں گے, اللہ سے تباہی اور ہلاکت مانگیں گے, جو حق پر ہوگا وہ بچے گا, اور جو باطل پر ہوگا وہ تباہ ہو جائے گا, اور میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں. عیسائی کہنے لگے کہ جی بات یہ ہے کہ ہم ذرا مشورہ کر لیں, ہمیں آپس میں مشورہ کر لینے دو. مشورہ کرنے کے لیے چلے گئے, جب مشورہ کرنے بیٹھے, رات کا وقت تھا, مشورہ کرنے کے لیے بیٹھے تو آپس میں کہنے لگے کہ بھائی یہ تو تم نے دیکھ لیا کہ نبی سچا اور برحق ہے, اگر اس نے بد دعا کر دی تو تمہارا تخم اور بیج بھی باقی نہیں رہے گا, تمہاری نسل بھی باقی نہیں رہے گی. اس بنا پر عافیت اسی بات کے اندر ہے کہ رات کا اندھیرا ہے اور ہم نے ان سے مہلت تو لے ہی رکھی ہے, چپکے سے کھسک جائیں اور یہاں سے بھاگ جائیں. اس طریقے پر عیسائیوں اس وفد راہ فرار اختیار کی, اور اللہ نے عیسائیت کو ذلیل و خوار کیا, اور اسلام کو اللہ نے غالب کیا, اہل اسلام کو اللہ نے فتح و کامرانی عطا فرمائی. اللہ فرماتے ہیں ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ, اللہ کہتے ہیں یہ برحق باتیں تمہیں سنا رہے ہیں, اور یاد رکھو عیسیٰ بھی خدا نہیں, اور عزیر بھی خدا نہیں, اور دنیا کی کوئی طاقت خدا نہیں. وما من الہ الا اللہ, یاد رکھو کہ معبود اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے. وان اللہ لہو العزیز الحکیم, اللہ بڑے زبردست ہیں, بڑی حکمتوں والے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو دعوت دی ہے کہ ہمارے درمیان مشترک توحید کا مسئلہ ہے, توحید کے لیے آؤ اور تیار ہو جاؤ. پھر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے اور نہ ہی مشرک تھے, ابراہیم علیہ السلام تو مسلمان تھے اور ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے تھے, لہذا ابراہیم علیہ السلام سے تعلق مسلمانوں کا ہو سکتا ہے اور کسی کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد اللہ یہودیوں کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور یہودیوں کی بات خرابیاں بیان کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ یہودی دوسروں کے مال کھانے کو جائز سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ان مسلمانوں کا مال تو کھا جاؤ, پکڑ کر جتنا مرضی ہے چھین لو کھا لو, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور دوسری بات یہ کہتے تھے کہ صبح کے وقت مسلمان ہو جاؤ, شام کو اسلام کا انکار کر دو, تاکہ بعد سادہ رہو, مسلمان بھی تمہارے پیچھے چل کر اسلام سے نکل جائیں اور خارج ہو جائیں. اور تیسری بات ان لوگوں کے اندر یہ پائی جاتی تھی, اس کے لیے کچھ احکام بیان کرتا ہے. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ایسی قسم اگر کھا لی گئی ہے جان بوجھ کر اللہ کا نام لے کر کے قسم کھائی ہے تو اس قسم کے نتیجے کے اندر تمہیں اس عمل کی اگر وہ جائز کام ہے تو ایسی صورت کے اندر تو اس قسم کے مطابق عمل کر لینا چاہیے, اور اگر ناجائز کام ہے جس پر قسم کھائی ہے تو قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے. کفارہ قسم کا یہ ہوا کرتا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنایا جائے. قسم کی شکل یہ ہوتی ہے کہ کسی شخص نے یہ کہہ دیا کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں